الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله مولانا العظيم محترم علماء کرام معزز بزرگو دوستو اور بھائیو آج کے اس مبارک رات میں آپ اور ہم جمع ہیں اس وقت جو ایک احساس ہم سب کو ہے کہ وقت کس تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. گزشتہ رمضان کس تیزی کے ساتھ آیا گیا، پھر رمضان المبارک دروازے پر دستک دینے ہی والا ہے بلکہ دے چکا ہے. 15 شعبان آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان نے آپ کے دروازے کو کھٹکھٹا دیا کہ میں آ چکا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رجب سے ہی رمضان کا انتظار اور اس کے لیے دعا اور تیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. تو محسوس ایسے ہی ہوتا ہے، وہ جو ہمارے علاقے میں شب معراج ہوتی ہے پھر شب برات ہوتی ہے تو لوگوں میں ایک روحانی کیفیت بننا شروع ہو جاتی ہے، ایک مزاج بننا شروع ہو جاتا ہے اور تیاری کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہاں رمضان آ رہا ہے، یہ سارا استقبال اسی کا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر نے اس 15 شعبان کی فضائل کو اور اس کو باقی رکھا اور اس کو اپنے لوگوں میں اس کا اہتمام کروایا کہ یہاں سے آپ کا ایک ذہن بننا شروع ہو جاتا ہے. باقی وقت تیزی سے گزرنا، حدیث شریف میں آیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سال ایسا گزرے گا جیسے مہینہ گزرتا ہے اور مہینہ ایسے گزرے گا جیسے ہفتہ گزرتا ہے اور ہفتہ ایسے گزرے گا جیسے ایک دن گزرتا ہے اور دن ایسے گزرے گا جیسے ایک گھنٹہ گزرتا ہے اور گھنٹہ ایسے گزرے گا جیسے سوکھی گھاس کو آپ آگ میں ڈال دیں تو جس تیزی کے ساتھ وہ گھاس جل جاتی ہے اتنا ہی وہ وقت باقی رہتا ہے. آپ اور ہم گزشتہ رمضان میں کیا کھائے اور کیا پیے وہ ابھی تک بھولے بھی نہیں کہ دوسرا رمضان آ بھی چکا ہے. اس کا مطلب ہے کہ قیامت یقیناً قریب آ چکی ہے اور قیامت کی طرف ہم، اور یقیناً جو چیز ختم ہونے کو آتی ہے تو وہ بہت تیزی سے ختم ہونا شروع ہوتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ چیز ختم ہوتی ہے تو تیزی سے وہ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح قیامت سے پہلے وقت بھی بہت تیزی کے ساتھ میرے دوستوں اور بزرگوں بھاگتا ہے اور اب بھاگ رہا ہے اور ہم سب قیامت کی طرف دوڑے اور بھاگے چلے جا رہے ہیں. اور دنیا میں اس طرح مشغول اور مصروف اور دنیا میں اس طرح الجھے ہوئے اور گھرے ہوئے ہیں کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہونے والا ہے، کتنی بڑی چیز آنے والی ہے، اس سے ہم سب بالکل غافل ہوتے جا رہے ہیں. شب برات، اس کے فضائل اور تمام عنوان حضرت مفتی صاحب کے لیے میں چھوڑتا ہوں. چونکہ لوگ آ رہے ہیں تو جب تک کے لیے میں کچھ احادیث کی روشنی میں، میں نے مناسب سمجھا کہ کوئی ایسی باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں کہ جس سے ایک ماحول بنے اور ایک ہمارا ذہن تیار ہو. دوستو اور بزرگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کا کتنا حق ہے. ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا ھذا الخصال, ابن آدم کے لیے سوائے ان چیزوں کے دنیا میں اور کوئی حق نہیں ہے. اس کو بیت یسکنہ, ایک گھر رہنے کے لیے ذاتی ضروری نہیں ہے, کرائے کا بھی کافی ہے. رہنے کے لیے, سر چھپانے کے لیے ایک انسان کو جگہ چاہیے, بیت یسکنہ. اگر وہ حاصل ہے تو حاصل ہو گیا. وثوب یواری عورتہ, اور ایک کپڑا چاہیے جس سے جسم چھٹانکے, یہ اس کو حق ہے اس دنیا میں کہ اس کو ایک کپڑا چاہیے جس سے بدن ڈھانکے. وجلف الخبز والماء, اور روٹی اور پانی. میں نے ترجمہ غلط کر دیا, سوکھی روٹی. اس سے بھی آگے کہوں, بغیر سالن کی روٹی, بغیر سالن کی روٹی اگر انسان کو مل رہی ہے دنیا میں, یہی اس کا حق ہے. بس اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے ہمارا, اور کوئی حق نہیں ہے یہاں. سوکھی روٹی مل گئی, پانی کے ساتھ ڈبو کے کھا لیا, ہو گئی زندگی تیری. کسی نے تجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہاں خوب نعمتیں مل دی جائیں گی, جاؤ دنیا میں. سوکھی روٹی مل رہی ہے, اپنا دین بچا کر محفوظ رکھے ہو, بچا دو اور چلتے رہو آگے. سر چھپانے کے لیے گھر میسر ہے, کافی ہے. عالیشان بنگلہ نہیں چاہیے, زبردست کار نہیں چاہیے, خوب شاندار زندگی اور لگژری نہیں چاہیے. ہم سب غور کریں کہ ہم سب لگژری کے پیچھے دوڑتے ہیں, اور حلم مزید کہیں آ کر آدمی ختم نہیں ہوتا اور کہیں مطمئن نہیں ہوتا. ایک ہرس ہے اور ایک دوڑ ہے, ہم دوڑتے دوڑتے انڈیا پاکستان سے بنگلہ دیش سے یہاں تک آئے, یہاں آ کے بھی صبح سے شام تک دوڑ ہی رہے ہیں, بھاگ ہی رہے ہیں, مطمئن ہی نہیں ہو پاتے. جو مسائل وہاں تھے اس سے 10 گنا 50 گنا 100 گنا زیادہ مسائل یہاں پر بڑھ گئے. جتنی چیزیں ہمارے پاس زیادہ آئیں, مسائل اس سے زیادہ بڑھ گئے. تو سرکار نے ہمارے, رسول نے ہمارے لیے کیا فرمایا کہ کیا تمہیں چاہیے, تمہارا کیا حق ہے؟ فرمایا لیس لابن آدم حق فی سوا ھذا الخصال, اس کے علاوہ اور کوئی حق نہیں ہے. ایک سر چھپانے کا رہے, قناعت کرو بس, خود بھی سمجھو گھر والوں کو بھی سمجھاؤ, اس سے زیادہ کی ہرس اچھی نہیں ہے. جو ہمیں مل گیا کافی ہے, ہم تو اس کے بھی مستحق نہیں تھے. اللہ نے یہ دے دیا, اس پر شکر ہم نہ کریں. اللہ نے اتنا بھی دیا, ہم کیا ہم سے زیادہ نچلی زندگی کرنے والے اور بھی ہیں. کتنے کپڑے ہمارے پاس ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں کتنے کپڑے ہیں اور کتنے کپڑوں کے انبار لگے ہوئے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ کپڑا آپ غریبوں کو دیتے بھی تھے, وہ لیتے بھی تھے. اب کوئی غریب بھی کپڑا لینے کے لیے تیار نہیں ہے, کوئی پہننے کے لیے آپ کا یوزڈ کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہے. فراوانی اتنی ہے, مال اتنا ہے, کپڑا اتنا ہے, کون آپ کا کپڑا پہنا ہوا پہنے گا؟ وہ بولتے کس کو چاہیے, پھینکو باہر. اور ہم ہیں کہ کپڑوں پر کپڑے, اور سب سے زیادہ پیسہ اس پر خرچ کرتے ہیں. اور تیسری چیز کھانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من اصبح منکم, جو نعمتیں دوستو ہم کو میسر ہیں اس پر غور کریں. حضور نے فرمایا من اصبح منکم فی سربہ معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا فكأنما حيزت له الدنيا. ایک آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ وہ صبح آپ اور ہم اٹھیں اور اٹھ کر دیکھیں ہاتھ پیر سب صحیح سالم ہیں، آرام کے ساتھ اٹھے ہیں، صحت کے ساتھ اٹھے ہیں، سب چیز اطمینان کی ہے، اور اس کے پاس اس دن کا کھانا ہے اور جسم صحیح سالم ہے، تو ایک آدمی اپنے گھر میں اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ اطمینان ہے، گھر میں جسم صحیح سالم ہے، بیماریوں سے پاک صاف ہے، اور اس دن کا کھانا اس کے پاس ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے گویا دنیا سمیٹ دی گئی، پوری دنیا کی نعمت تجھے مل گئی، پوری دنیا کی نعمت. سبحان اللہ، ہمارے پاس تو صبح اٹھتے ہی مہینے بھر کا راشن موجود ہے، سال بھر کا اطمینان بھی موجود ہے، مہینے بھر کا تو چھوڑیے، سال بھر کا بھی اطمینان ہے، پھر بھی ناشکری ہیں ہم. کیا کل کی کوئی پریشانی ہے کسی کے گھر میں؟ کھانا نہیں ہے کل، مہینے بھر کا کھانا نہیں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس اس دن کا کھانا ہے اور جس کا جسم صحیح سالم ہے اور گھر میں جس کے اطمینان ہے، اس کے لیے دنیا کی پوری نعمتیں میسر ہو گئی، پوری نعمتیں آ گئی. ہم کو ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوست اور بزرگوں دے دی ہیں، تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں، تو کیسی کیسی عظیم نعمتوں میں ہم زندگی کر رہے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے چند باتیں لے، چند باتیں مجھ سے سیکھے، خود عمل کرے، اور یا جو اس پر عمل کر سکتا ہے اس کو سکھا دے، خود عمل کرے یا جو عمل کر سکتا ہے اس کو سکھا دے. حضرت ابو ہریرہ نے ہاتھ اٹھایا، رسول اللہ میں حاضر ہوں، میں تیار ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم، کہ دیکھو حرام چیزوں سے بچنا. تکن اعبد الناس، اگر تم یہ احتیاط کر لو، حرام سے بچو، تو تم دنیا میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے. ہمارے پاس حرام صرف شراب ہے، زنا ہے، بعض لوگوں کے پاس سود ہے، اور بعض کے پاس جھوٹ بھی ہے. یہ چند تصورات ہیں کہ یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، باقی کتنے حرام ہم سے ہو رہے ہیں. نماز بھی جاری ہے، ذکر بھی جاری ہے، عبادتیں بھی جاری ہیں، کھانے میں احتیاط نہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں احتیاط نہیں، لین دین میں پرواہ نہیں، حقوق ادا کرنے میں پرواہ نہیں، کئی مسائل ایسے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں میں، چھوٹے چھوٹے جملوں میں سمندر بھرا ہوا ہے. ایک چھوٹی سی نصیحت حضور نے فرمائی، اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو. اب حرام کیا ہے؟ کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ کبائر کیا کیا ہیں؟ بعض علماء نے 600-700 تک کبائر گنائے ہیں. کبائر کتنے ہیں؟ حرام کیا کیا ہے؟ دوستو اور بزرگو، عبادت گزار بننا اور متقی اور پرہیزگار بننا اتنا آسان نہیں ہے. زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر قدم پر، چاہے آپ کہیں ہو اور کچھ بھی کر رہے ہیں. صاحب نے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ صاحب نے کہا کہ حضرت الحمدللہ مجھے مرتبہ احسان حاصل ہو گیا. اچھا ماشاء اللہ، مرتبہ احسان آپ جانتے ہیں، آپ لوگ سنے ہوں گے حضرت مفتی صاحب سے کئی بار کہ احسان کا درجہ سب سے آخر میں آتا ہے، کہ اللہ کی عبادت ایسا کرنا کہ گویا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوں، یا نہیں تو یہ دل میں یقین ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ درجہ احسان حاصل ہونا یہ بہت ہی آخری درجہ ہے، تقوی کا آخری درجہ ہے. یہ درجہ حاصل ہونا بہت بڑی بات ہے. تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے کہا کہ حضرت الحمدللہ مجھے مرتبہ احسان حاصل ہو گیا. حضرت نے کہا بہت اچھا ماشاءاللہ، بڑی بات ہے. پھر فرمایا کہ یہ جو آپ کو درجہ احسان حاصل ہے، دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھتے ہوئے حاصل ہے؟ ہاں حاصل ہے. روزہ رکھتے ہوئے حاصل ہے؟ جی ہاں حاصل ہے. کیا یہی آپ کو مرتبہ اس وقت بھی حاصل ہے جب آپ بیوی کے ساتھ سلوک کرتے ہوں، معاملات کرتے ہوں، ماں باپ کے ساتھ جب معاملات کرتے ہوں، رشتہ داروں کے ساتھ، اور جب آپ جاب پر جاتے ہوں، جب آپ دوسرے کام کرتے ہوں، کیا وہاں بھی آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے؟ اب وہ صاحب چونکے، انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں تو کبھی ایسا خیال تو نہیں آتا، وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فری اسٹائل زندگی ہے، وہاں پہ جو چاہے کرو، جیسے چاہے رہو. کہا کہ پھر تو آپ احسان سمجھے ہی نہیں، مرتبہ احسان کیا ہوتا ہے آپ نے پہچانا ہی نہیں، آپ کو پتا ہی نہیں ہے. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر کی میں بڑی عجیب شان، نرالی شان رکھتے ہیں، جن کو مجدد مانا گیا اپنے وقت کا اور حکیم الامت مانا گیا. آپ سوچیں ایک عظیم مفسر فقی جس کے مریدوں میں بڑے بڑے اپنے وقت کا عالم اور مفتی اور محدث قرآن پاک کی تفسیر لکھتے تھے. ان کی تفسیر بیان القرآن موجود ہے. ان کا ایک وقت تھا، اس وقت میں وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھا کرتے تھے. ایک دن ان کی بیوی گھر سے جا رہی تھی، تو جاتے ہوئے اہلیہ محترمہ نے کہا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں یا کہیں جا رہی ہوں، آپ جو مر بند ہیں ان کو صبح چھوڑ دینا اور ان کو دانا ڈال دینا. حضرت ان کے 50 کام، ان کی مشغولیات و مصروفیات، پوری زندگی ایک اصول پر اور وقت کے ساتھ چلتی تھی. ان کی ڈیوٹیز میں اور ان کے کاموں میں مرغ کو دانا ڈالنا تو تھا ہی نہیں کبھی کہ وہ یاد بھی آئے. حضرت کا بھی یاد آئے گا کہ مجھے آج مرغ کو بھی دانا ڈالنا ہے. اور باریک سے باریک بات اور چیز کا خیال رکھنے والا آدمی جس کے پیر کے نیچے چیونکی بھی آئے تو جس کو محسوس ہو، اتنا حساس ترین آدمی ہمارے اکابر میں عظیم الشان، ان کا مرتبہ اور مقام بھول گئے. اپنے کام میں جا کر خانقاہ میں بیٹھ گئے، جو ان کا وقت تھا تفسیر لکھنے کا، قرآن پاک کی تفسیر لکھنے بیٹھ گئے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں تفسیر لکھنے بیٹھا، کوئی بات ذہن میں نہیں آتی لکھنے کے لیے، کوئی مضمون ذہن میں نہیں آتا لکھنے کے لیے، ایسا معلوم ہوتا بلاک ہو گیا سب کچھ. میں حیران کہ کیا ایسی مجھ سے غلطی ہوئی کہ کوئی مضمون ذہن میں کیوں نہیں آ رہا ہے، اور کاہے کا مضمون؟ قرآن کی تفسیر کا مضمون اللہ دل میں ڈال ہی نہیں رہا ہے، دماغ چل ہی نہیں رہا ہے. حضرت نے بہت سوچا کہ ضرور کچھ گڑبڑ ہوئی ہے. دوستو آپ اور ہم مرغ کو دانا نہیں ڈالیں تو کچھ گڑبڑ نہیں ہوتی، ہم کیا اور ہماری حیثیت کیا؟ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کے مقامات بھی بڑے ہوتے ہیں. مقربارہ بیش بوز حیرانی، ان کا مقام ہی الگ ہے. حضرت نے سوچا تو یاد آیا کہ اوہو وہ جو ایک کام تھا مرغ کو دانہ ڈالنے کا وہ مجھ سے رہ گیا اور مرغ اندر بند ہیں, ان کو دانہ پانی کا وقت ہے, وہ تڑپ رہے ہیں. حضرت نے تفسیر بند کی, گھر گئے, مرغ کو کھولا, دانہ دیا, پانی دیا, واپس آئے, ماشاءاللہ دماغ پھر چلنا شروع, قلم پھر چلنا شروع, قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع. دوستو سوچو, ایک اپنے وقت کا عظیم مفسر فقیہ اور مصلح امت کا, وہ صرف اصل میں اللہ تعالیٰ کو بتانا ہوتا ہے کہ ایک مرغ کو دانہ نہ ڈالنے پر یہ حالت ہو سکتی ہے, ہم کیا کر رہے ہوں گے, ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ, بھائی بہنوں کے ساتھ, رشتہ داروں کے ساتھ, دوست احباب کے ساتھ, اپنے پاس پڑوس والوں کے ساتھ, اپنے تمام لوگ جن کے ساتھ معاملات کرتے ہیں, ہم تو ان چیزوں کو حساب میں بھی نہیں لاتے کہ اس کا بھی کوئی, اس کی بھی کوئی پوچھ ہوگی. جہاں موقع ملا مار دو اور نکل جاؤ آرام کے ساتھ. جو ہوشیار سمجھا جاتا ہے, جو آدمی لوگوں کو دھوکہ دے کر کچھ بچا لے, کچھ جما لے, کچھ اچھال لے, کچھ اپنی طرف کھینچ لے, بلکہ اسمارٹ آدمی ہے, بہت اسمارٹ ہے. لیکن یہ اسمارٹنیس اللہ کے پاس تو چلنے والا نہیں ہے, وہاں یہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہوگا جو اس دنیا میں اس طرح کے دھوکے دے. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق المحارم, کہ حرام سے بچو. دوستو حرام سے بچو کا لفظ بولنا میرے لیے بھی آسان ہے, آپ بھی سن کر مطمئن ہو جائیں کہ الحمدللہ میں بھی حرام میں نہیں ہوں, لیکن اس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہمارا آپ کا کام بھی نہیں ہے. یا ایک بات اور بھی کہہ دوں, ہم کن حرام میں ہیں, نہیں ہیں, کیا کر رہے ہیں, کئی ڈاکٹرز یہاں بیٹھے ہیں اور ہم خود بھی بڑے اسمارٹ ہیں, خود اپنا علاج اور اپنی بیماری کی تشخیص آپ خود نہیں کر سکتے. موٹی مثال دو, آپ کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے اس میں کتنا کولیسٹرول ہے ابھی آپ بتا سکتے ہیں؟ ابھی کوئی بھی نہیں بتا سکتا. کیوں, آپ کا بی پی اس وقت کیا ہے آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں, اس کے لیے کہیں جانا پڑتا ہے, کچھ اس کو لگا کر دیکھنا پڑتا ہے. اسی طرح میرے اندر کیا خرابی ہے, اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میں بہت اچھا ہوں اور ٹھیک ہوں, تو یہ خود ایک خرابی ہے, یہ خود ایک پہلی خرابی ہے. آدمی اگر یہ سمجھے میں ٹھیک ہوں, تو یہی یہ پہلا پوائنٹ ہے خرابی کا, کہ آپ غلط ہو کر اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. اس کے لیے کسی سے اصلاح کروانی پڑتی ہے, کہیں جانا پڑتا ہے, آئینے کے سامنے آنا پڑتا ہے, تبھی آپ کو آپ کا عیب معلوم ہوتا ہے. آپ آئینے کے سامنے آنے سے سب گھبراتے ہیں, جیسے ڈاکٹر کے پاس کسی کو بولے کہ طبیعت خراب نظر آ رہی ہے آپ جائیے, آپ کو معلوم ہے جاؤں تو کچھ نکلے گا, جاؤں تو کچھ نکلے گا. اور کب جاتے ہیں؟ جب بڑا نکلتا ہے تب جاتے ہیں, اور نکلتا تو ہے. تو اس لیے کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جس سے آدمی کو بچنا ہے, اس کے لیے کسی بزرگ سے, کسی اللہ والے سے, کسی ایسے ماہر سے جو اس کو بتائے کہ یقیناً یہ چیزیں تمہاری اصلاح کی ضروری ہیں, اس میں اصلاح تمہیں کرنی ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس. دوسرا فرمایا کہ ورب بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. اللہ نے جو تجھے دے دیا اس پر راضی ہو جا, اللہ نے جو دیا اس پر راضی ہو جا, تو سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. میں ابھی حدیث پڑھ رہا ہوں, دماغ میں ایک مضمون آیا, واللہ یہ بزرگوں کی برکت ہے، آپ لوگوں کی ماشاءاللہ صحبت ہے. جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جا. پر ایک بات ذہن میں آئی، جو اللہ نے ناک نقشہ دیا آپ اس پر راضی ہیں یا اعتراض کر رہے ہیں یا پریشان ہیں؟ اپنے آپ کو حسین سمجھتے ہیں یا بدصورت؟ کیا سمجھتے ہیں ہم؟ کئی کئی بار آئینے کے سامنے جاتے ہیں، ارے بھائی وہی شکل ہے، کیا دیکھتا ہے 10 بار؟ وہی ہے. ہم لوگ کم دیکھتے ہیں، خواتین زیادہ دیکھتی ہیں، رائٹ؟ آپ راضی ہیں؟ آپ راضی ہیں تو اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ میں بہترین ہوں؟ یقیناً آپ بہترین ہیں، یقیناً اللہ کی مخلوق ہے، یقیناً اللہ نے انسان کو سب سے بہترین شکل صورت میں پیدا کیا ہے. تو ایک شاعر نے، جو ایک انتہائی بدصورت شاعر، بدصورت مطلب رنگ کے اعتبار سے اور وغیرہ، انہوں نے خود کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں. ایک مشاعرے میں اس نے کہا میں بہت خوبصورت ہوں، اس لیے خوبصورت ہوں کہ میری ماں کہتی ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، اور ماں جھوٹ نہیں بولتی. ہاں، کسی کی ماں جھوٹ نہیں بولتی، اور ہر ماں کے لیے اس کا بیٹا خوبصورت چاند ہے. ہاں، اس کو اس نے پیٹ میں رکھ کر پالا ہے، اور اس کو مشقت سے جنم دیا ہے، اور اس کو محبت سے دودھ پلایا ہے، اور اس کو بہت ہنسی خوشی کے ساتھ پال کر بڑا کیا ہے. تو اس کے لیے وہی چاند ہے، وہی سورج ہے، وہی خوبصورت ترین ہے. تو اللہ نے جو دیا اس پر ہم راضی ہیں، شکل و صورت پر راضی ہیں، سب کچھ جو ہے اس پر راضی ہیں. کیوں راضی ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے اب اس میں میں کچھ کر نہیں سکتا. کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو ایک بڑے نحو کے ایک امام کے بارے میں میں نے ایک سنا تھا کہ وہ بہت کالے اور بدصورت تھے. تو ماں نے کہا دیکھ بیٹا، میں تجھے کچھ خوبصورت تو بنا نہیں سکتی، میں تجھے ایک گر بتاتی ہوں جس کی وجہ سے ساری دنیا تیرے سامنے جھکے گی. تو علم حاصل کر، علم حاصل کر، اور علم کے سامنے ساری دنیا جھکے گی. چنانچہ اس بچے نے جو کالا کلوٹا بدصورت دنیا کی نظر میں تھا، پڑھنا شروع کیا اور زبردست عالم بنا، اور اپنے وقت کا نحو کا امام بنا، اور بڑے سے بڑے لوگ آ کر اس کے سامنے گھٹنے ٹیکتے تھے، خوبصورت ترین لوگ، مالدار ترین لوگ اس کے سامنے آ کے گھٹنے ٹیکتے تھے. اور وہ اپنی وہی کالی کلوٹی صورت کے ساتھ شاہی کرسی پر بیٹھ کر پڑھاتا تھا. بادشاہوں کے سر جہاں جھکتے ہیں وہ علم ہے، اور علم دین اس کا مرتبہ اور مقام ہی کچھ اور ہے. تو خیر، کہہ رہا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ورض بما قسم اللہ لک، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو. اب یہ ایک ایسا بڑا مسئلہ ہے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جائے. کتنا کوشش کرے، کتنا محنت کرے آدمی. ہمارے وہاں عبدالحلیم صاحب نے ایک مرتبہ بڑا عجیب جملہ سنایا، بزرگوں کا جملہ اور واقعی بزرگوں کی بات ایسی کہ سونے وہ جو سے لکھ کر رکھنے کے قابل. حضرت مسیح الامت رحمت اللہ علیہ کا ایک جملہ سنایا انہوں، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو، حسن تدبیر سے تقدیر کو تلاش کرو. جملہ کیسا ہے؟ سمجھنے والے کے لیے ہے، سمجھ میں آئے تو ہے، سمجھ میں آئے. اس نے تدبیر سے تقدیر کو تلاش کرو، تدبیر اچھی کرو، اس کے بعد تقدیر پر راضی رہ جاؤ. تدبیر اچھی نہ کرو پھر تقدیر کا شکوا کرو. کیا عجیب بات کہی، سمندر بھرا ہوا ہے ایک جملے میں، کہ اس نے تدبیر سے تقدیر کو تلاش کرو. آپ بکنگ کریں، سفر کے لیے تیاری کریں، پیک کریں، اس کے بعد آپ ایئرپورٹ جانے کی کوشش کریں، پھر ایئرپورٹ جائیں، پھر فلائٹ مس ہو جائے تو آپ کیا بولیں گے؟ مقدر ہے، رائٹ؟ اور اگر آپ بکنگ بھی نہ کریں، ایئرپورٹ بھی نہ جائیں، اور جانے کی تیاری بھی نہ کریں، اپنے بھائی کی شادی میں پوری کچھ بھی نہ کریں، उसके बाद कहें भाई पूछे क्यों नहीं आए, बोले यार यही मुकद्दर था, यही मुकद्दर था, ये मुकद्दर है। आप कुछ भी तदबीर न करें और कहें मुकद्दर यही था, ये धोखा है। राइट, हुस्ने तदबीर से तकदीर को तलाश करो। सुभान अल्लाह, एक जुमला छोटा सा, बड़े अवलीउल्लाह का जुमला है, बड़े बुजुर्ग का जुमला है, और तकदीर ऐसे समझ में आ गई मुझे इस एक जुमले से कि मैं हैरान हो गया कि क्या बात है कही हजरत ने इसमें। एक बच्चा पढ़े नहीं, एक आदमी मेहनत ना करे, एक आदमी जॉब ना करे, फिर कहे कि तकदीर में ऐसे ही है मेरे। तू काहिल और सुस्त है, तू तकदीर को कोसता है, अल्लाह के कानून को बदलना चाहता है। एक आदमी मेहनत न करे, जमीन खोदे नहीं, बीज लगाए नहीं, पानी दिए नहीं और फल की उम्मीद रखे, क्या कहेंगे आपको आप उसको, और कहें कि मेरी तकदीर में यही है। तो बहरहाल दोस्तों और बुजुर्गों, रसूलल्लाह ने फरमाया कि जो अल्लाह ने दिया उस पर राजी रहो। इसका क्या मतलब है? काम ना करो, इसका मतलब ये है कि मेहनत ना करो? जी नहीं, तमाम मेहनतें आप करेंगे, तमाम कोशिशें आप करेंगे, उसके बाद जो मिला, और हुस्ने तदबीर सही तरीके पर करेंगे, कोई ऐसी गलत हिकमत अमली नहीं, हराम तरीका नहीं, हलाल तरीके पर, जायज तरीके पर, उसके बाद जो मिला अल्हम्दुलिल्लाह। बस इससे ये भी मैं इसका भी अहल नहीं था, मैं इसका भी काबिल नहीं था, अल्लाह ने ये भी दिया, बहुत दिया मुझे, इसके बाद है। तो आदमी अपने आप को गनी शुमार करेगा। अब तीसरी बात रसूलल्लाह ने फरमाई कि अहसिन इला जारी तकुन मुमिना, अपने पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करो तो मुमिन हो जाओगे। और चौथी बात हुजूर ने फरमाई, वह अहिब लिन्नास मा तुहिब लिनफ्सिक तकुन मुस्लिमा, अपने लिए जो पसंद करते हो लोगों के लिए वो पसंद करो, मुसलमान हो जाओगे। दोनों मज़मून भी काफी तवील है, मैं एक को छोड़ता हूं, अहसिन इला जारी, दूसरा कि जो अपने लिए पसंद करते हो दूसरे के लिए पसंद करो, कोई आसान काम नहीं है। हदीस के इस एक टुकड़े पर कोई अमल करके मुझे दिखा दे। احب لاخيك ما تحب لنفسك, سبحان الله, जो अपने लिए चाहते हो अपने भाई के लिए वही चाहो। अरे सगे भाई के लिए नहीं चाहते हम, जो अपने लिए चाहते हैं अपने सगे भाई के लिए नहीं चाहते। और सरकार का हुक्म है, जो अपने लिए चाहते हो अपने भाई के लिए चाहो। क्या कहां ट्राई करके देखें, मुसल्ले पर कि आप जहां बैठे वहां दूसरा है तो आप आगे बढ़ा दिए, आ जाइए आ जाइए, मैं आना था फर्स्ट सफ में, आप आ जाइए, देखो मैं जो मेरे लिए चाहता था इसको आगे बढ़ा दिया। यहां और जहां ओहदे और पोजीशनें हो वहां खुद आगे बढ़ते हैं कि मैं यहां, मेरा भाई पीछे रहे, ठीक, उसको पीछे करो मुझे आगे करो। और जहां ये चीजें हैं तो उसमें दूसरों को आगे बढ़ाकर समझ गए अपने दिल में। यहां भी वही गलती है कि खुद डिसाइड कर लिया कि कौन सा काम सही कर रहा हूं और कौन सा काम गलत कर रहा हूं। अल्लाह, जब भी ये टुकड़ा पढ़ने में आता है, सुनने में आता है, तो इस पर अमल बहुत मुश्किल नजर आता है कि आदमी जो अपने लिए पसंद करे वो अपने भाई के लिए पसंद करे। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, या मोहब्बत में शहीद होना है। कोई तैयार? मोहब्बत में शहीद होने के लिए कोई तैयार है, मोहब्बत में कटने के लिए तैयार है, मैदान जंग में नहीं, मैदान जंग की बात नहीं है, मोहब्बत में शहीद होने के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहीद होने के लिए कोई तैयार है, इतना आसान नहीं है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ये एक हदीस पर हम अमल कर ले, देखें कैसा होगा, ट्राई करें आज से कि अहिब्बल अखी का मा तुहिब्बुल नफ्सिक। सरकार ने फरमाया मैं हर जगह ये कोशिश करूं कि मैं जो अपने लिए चाह रहा हूं मेरे साथ वाले भाई को मिले, साथ जितनों के साथ हम काम करते हैं, जितनों के साथ हम रहते हैं, खानदान के भाइयों के हुकूक तो अलग हैं, सगे भाइयों के हुकूक तो अलग हैं, और यहाँ जो हदीस है इसमें तो अहिब्बल नास मा तुहिब्बुल नफ्सिक, अपने लिए जो चाहते हो लोगों के लिए भी वही चाहो। क्या चाहते हो अपने लिए? चैन, सुकून, इज्जत, इत्मीनान, कोई आपको धोखा न दे, कोई आपके साथ ज्यादती न करे, आप भी मत करो दूसरों के साथ। जब आप ये चाहते हो तो आप खुद मत करो। और आखिरी बात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला तुक्सिर दाब, ज्यादा मत हंसा करो, ज्यादा मत हंसो, फइन्न कसरत ज़िह तुमीतुल क़ल्ब, ज्यादा हंसना ये दिल को मुर्दा कर देता है, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक दो तीन हदीसें मैंने आपके सामने पढ़ी इस मुनासिबत से कि हमारे अंदर एक जज्बा पैदा हो। आज की इस रात हम आए हैं तो यहां से हम एक सबक लेकर जाएं कि हम क्या करना चाहिए। हम अल्हम्दुलिल्लाह कितनी अल्लाह की नेमतों के साथ सरफराज हैं, अल्लाह ने कितने अजीम नेमतों में हमें रखा है, और फिर हम कितना दीन से दूर होते जा रहे हैं, और जिस मुल्क में और जिस माहौल में है, अब तो किस मुल्क में है कहना भी बेकार नजर आता है, सारे ममालिक एक ही नजर आते हैं। जब से इंटरनेट आया है और जब से कम्युनिकेशन इजी हुआ है, सारे ममालिक एक ही हो गए हैं, सारा कल्चर एक ही नजर आता है। और जिन मसाइल से इस वक्त मुस्लिम कम्युनिटी दो चार है, वो इतने अजीम है कि इस पर खून के आंसू गिरोएं तो कम है। हम लोग जिन मसाइल में इस वक्त घिरे हुए हैं उनके लिए बहुत सख्त मेहनत की जरूरत है, बहुत सख्त। तो इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, गफलत में न रहें, अपने बच्चों की हिफाजत के लिए ये जो इदारे काम कर रहे हैं इन इदारों से आप मुंसलिक रहें और अपने बच्चों को मुंसलिक रखें। ये एक अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वक्त अजीम साया, इस्लाम का एक साया इन ममालिक में कायम किया जा रहा है, इसके साये में आए। वरना हमारे अभी एक इमाम की एक तकरीर का एक साहब ने मुझे हवाला दिया, उसने कहा कि ये साल जनवरी से अब तक 5 महीने गुजरे, उसने कहा कि मैंने 19 निकाह पढ़ाए, 19 में से 9 तलाक हो गए, तो गोया 50% मुसलमान। उसने मेरा ख्याल है किसी क्रिश्चियन के और यहूदी के निकाह तो नहीं पढ़ाए होंगे, राइट? इमाम है मस्जिद का तो मुसलमानों के निकाह पढ़ाए। तो उसने कहा कि 19 मैंने निकाह पढ़ाए और 9 तलाक हो चुके हैं। ये रेशो है और ये एवरेज चल रहा है हमारी कम्युनिटी में, हम लोगों का जी। क्या करें, क्या हालात पैदा हो रहे हैं दोस्तों बुजुर्गों, बहुत ज्यादा गौर की और फिक्र की जरूरत है। अल्लाह हम सबको एहसास नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।